الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اللہ عز و جل اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گزشتہ اجتماع میں ایک باپ کو اپنے بیٹے کے سلسلے میں کیا وصیت کرنی چاہیے اس کے متعلق آپ حضرات نے گفتگو سماعت فرمائی تھی اور میں نے گزشتہ اجتماع آپ حضرات کے سامنے یہ معروضہ بھی پیش کیا تھا کہ انشاءاللہ العظیم آئندہ ہفتے ان اسباب کی طرف آپ حضرات کی توجہ آپ حضرات کو توجہ دلائی جائے گی کہ جن اسباب کی بنیاد پر آج پوری دنیا کا مسلمان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بندہ مومن آخر کیا سبب ہے کہ آج رب قدیر جل جلالہ کے رزق کو کھانے کے باوجود، اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود، اس کی نافرمانی میں زندگی کی ساعتوں کو گزار رہا ہے؟ در حقیقت معاملہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ سے جب یہ بات نکل جاتی ہے کہ میرا کوئی مالک ہے، میرا کوئی خالق ہے اور مجھے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ کے اندر جواب دینا ہے، جب یہ تصور دل و دماغ سے انسان کے نکل جاتا ہے تو وہ اپنے مالک اور خالق کی عطا کردہ نعمت کا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے۔ آج پوری دنیا میں انسان جو گناہوں کی طرف مائل ہو رہا ہے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے کی طرف جو مائل ہو رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں جو چاہوں کر لوں، اور میدان محشر کا تصور اس کے دل و دماغ سے نکل چکا ہے۔ یاد رکھو، رب قدیر جل جلالہ نے ایسے انسانوں کے سلسلے میں فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، غافل ہے وہ انسان کہ جو اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے، حالانکہ ان کے لیے حساب کا دن قریب آ چکا۔ یعنی وہ انسان جو زندگی کی ساعتوں کو گزار رہا ہے، جو زندگی کے لمحات کو گزار رہا ہے اور یہ تصور کر رہا ہے کہ میں عیش کی زندگی گزار رہا ہوں، در حقیقت وہ عیش کی زندگی میں مصروف نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور خدا کو حساب دینے کا دن اور خدا کو حساب دینے کا وقت جو ہے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب کسی انسان کے سامنے حساب کا دن قریب ہوتا ہے، دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انسان کاروبار کرتے ہیں اور کاروبار کے بعد جب ان کو اپنے سارے معاملات حکومت کے سامنے پیش کرنے ہوتے ہیں اور ان کے سال بھر کے رجسٹر کو حکومت کے افراد کے سامنے، ذمہ داروں کے سامنے پیش کرنے ہوتے ہیں، تو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ نیندے اڑ جاتی ہیں اور وہ محنت و مشقت میں لگ جاتے ہیں۔ دنیا کا عام انسان جب حساب کے تصور کو دل و دماغ میں لیتا ہے تو اس کی ایک عجیب کیفیت بن جاتی ہے، میرے پروردگار نے انسانوں کو غافل رہنے کا حکم نہیں دیا، کیا بلکہ انسانوں کو ہماوت اس طرف توجہ دلائی کہ اے دنیا میں بسنے والے انسانوں, یہ مستقل تمہاری قیام گاہ نہیں ہے بلکہ جو خالق تمہیں پیدا کیا ہے وہی خالق تم سے تمہاری زندگی کا حساب لے گا, ایک ایک پل کا حساب لے گا, ایک ایک لمحے کا حساب لے گا. اسی لیے وہ لوگ جو مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنی زندگی خدا اور اس کے رسول کے ارشاد کے خلاف گزارتے ہیں, یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے باوجود اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حساب دینے کے تصور سے غافل ہو چکے ہیں. میں نہیں کہتا, میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر بھی ایمان لائے, یوم آخرت پر بھی ایمان لائے, لیکن قرآن فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, مگر وہ مومن نہیں ہے. وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ انسان جب خدا کو اپنا رب مان لیتا ہے, انسان جب یوم آخرت کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی مرضی کی زندگی نہیں ہوتی, پھر اس کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے وہ اپنے مولا کے ارشادات پر عمل کرتا ہے, وہ مولا کے فرامین پر عمل کرتا ہے اور اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں جواب دہی کے تصور سے وہ انسان گناہوں سے بچتا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی پاک کو دیکھو, اولیاء کرام کی زندگی پاک کو دیکھو اور آج کے دور کے مسلمانوں کی زندگی کو دیکھو. دعویٰ کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن دلیل کے لیے بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہر چیز کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن اس دعوے میں انسان اسی کو سچا سمجھا جائے گا جب اس کی زندگی سے دلیلیں نمایاں ہوتی ہوں. آپ بتاؤ اور غور کرو, رب قدیر جل جلالہ کے مقرب بندے, اللہ کے مقبول بندے جن کی زندگیوں کے اندر نیکیاں بھرپور تھی, جن کی زندگی کی ساعت مولا کی اطاعت میں گزرتی تھی, جن کا لمحہ لمحہ یاد الہی میں گزرتا تھا, لیکن اس کے باوجود جب ان کے سامنے خدا کی بارگاہ میں جواب دہی کا تصور پیش کیا جاتا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے, آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے. اللہ اکبر, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے اور حالت نماز میں قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کی تلاوت انہوں نے کی, ان عذاب ربک لواقع, بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے. راوی بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہوتی ہے اور آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں, یہاں تک کہ گری و زاری میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ بے ہوشی کا عالم ان پر طاری ہو جاتا ہے. آپ سوچو, یہ وہ سیدنا فاروق اعظم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ممکن ہوتا تو عمر فاروق ہوتے, کتنی صلاحیتیں ان کے اندر تھیں اور کتنا خوف خدا ان کے اندر تھا, لیکن اس کے باوجود سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے عذاب کی آیتوں کی تلاوت کے بعد اس طرح سے خوف زدہ نظر آتے ہیں. آج قوم مسلم کی کیفیت یہ بن چکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں, لیکن ہمارا حال یہ بن جاتا ہے جو نفس کے لیے, جو خواہش کے لیے باتیں سمجھ میں آتی ہیں ہم ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں, ان باتوں پر عمل کرتے ہیں, اور باقی کی پوری زندگی کا جائزہ لیا جائے, خداوند قدوس کی کبریائی کو زبان سے تسلیم تو کرتے ہیں لیکن عمل اس کے اندر ہماری زندگی میں خداوند قدوس کی کبریائی کے اثرات ہماری زندگی میں نظر تک نہیں آتے. آپ بتاؤ, قرآن نے اسی لیے تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ, یہ نہیں کہ بعض باتوں پر تم عمل کرو اور بعض باتوں کو تم چھوڑ دو, نہیں, بلکہ جب تم مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو جو بات قرآن کہہ دے, جو بات مصطفیٰ جان رحمت فرما دے, تم ان کو تم تسلیم کر لو اور تسلیم کرنے کے بعد اپنی زندگی کے اندر اسلام کو اس طریقے سے ڈھال لو کہ جب تم چلو تو تمہارا مسلمان ہونا بھی ظاہر ہوتا نظر آ جائے. آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہندوستان کے اندر بے شمار مقامات پر یہ ڈانڈیا راس اور یہ گردے کا سلسلہ چل رہا ہے, بے شمار نوجوان مرد اور عورت ان پروگراموں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, ان پروگرام میں کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. حیرت اور تعجب کی بات ہے کہ جس خدا نے زندگی عطا فرمائی, جس مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمائی, ان کی خوشی اور ان کی رضا کا انسان کو خیال تک نہیں ہے. ارے یہ بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے اس جانب
ناراض ہوتے ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول کی کتنی ناراضگی کو تم مول رہے ہو. ارے قوم مسلم تو ہاتھوں میں ڈالی نہیں اٹھاتا, مسلمان تو ہاتھوں میں اٹھاتا ہے تو قرآن مقدس اٹھاتا ہے. آج قوم مسلم کو نہ قرآن اٹھانے کی فرصت ہے, نہ سرکار کی سیرت کے مطالعے کی فرصت ہے, لیکن فرصت ہے تو گناہوں کی طرف جانے کی فرصت ہے, اللہ کی نافرمانی کی طرف جانے سے فرصت نہیں ملتی. حیرت کی بات ہے. یاد رکھو, میدان قیامت میں رب قدیر قدموں سے پوچھے گا, پیروں سے پوچھے گا, اور میں نہیں کہتا, میرا رب فرماتا ہے, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون. قیامت کے دن جو کچھ تم نے زبان سے کہا یا کیا یا پیروں سے کیا ہاتھوں سے کیا, وہ سب کے سب میدان قیامت میں گواہی دیں گے. بتاؤ, ان گناہوں کی طرف جب تم جاؤ گے تو قدم گواہی دے گا, اے اللہ تم نے ایسے انسان پر, ایسے انسان کے ماتحت مجھے کر دیا تھا کہ یہ مجھ پر چل کر گناہوں کی محفلوں میں جایا کرتا, لیکن اگر تم ان پیروں سے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی طرف بڑھو گے, اگر تم ان پیروں سے اللہ اور اس کے رسول کے مقبول بندوں کے آستانوں کی طرف بڑھو گے, اگر تم ان قدموں سے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفلوں کی طرف بڑھو گے, تو یاد رکھو یہی پیر کلبروں سے قیامت تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے. جب سے یہ تصور دل و دماغ سے نکل گیا کہ پیر کے ذریعے بھی خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا, قدموں سے پوچھا جائے گا, ہاتھوں سے پوچھا جائے گا, ارے سوچو تو صحیح, یہ وہی ہاتھ تو ہے کہ جن ہاتھوں کے بلبوتے پر خدا کی نعمتیں آج اللہ کے رسول کے دست مبارک سے مل رہی ہیں, یہ وہی ہاتھ تو ہے کہ اگر خدا ہاتھ کی نعمت نہ دے تو کھاؤ کیسے, ان ہاتھوں کے ذریعے انسان کتنے اچھے کام کر سکتا ہے, لیکن آج کا مسلمان ان ہاتھوں کے ذریعے گناہ کر رہا ہے, ان ہاتھوں کے ذریعے خدا کی نافرمانی کر رہا ہے, ان ہاتھوں کے ذریعے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خلاف عمل کر رہا ہے. یاد رکھو, اگر تم نے ہاتھوں کا پرفیکٹ استعمال کیا, صحیح استعمال کیا اور مس یوز نہ کیا, تو یہی ہاتھ خدا کی بارگاہ میں جواب دیں گے, اے اللہ تو اپنے کلم سے میری گواہی کو اس کے حق میں قبول فرما لے, رب قدیر اس نے ہاتھ اٹھایا تھا تو تیری بارگاہ کے اندر دعا کے لیے اٹھایا تھا, اے اللہ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا تو غریبوں کی مدد کے لیے اٹھایا تھا, ہاتھ اٹھایا تھا تو قرآن مقدس چھونے کے لیے اٹھایا تھا, ہاتھ اٹھایا تھا تو نماز میں تکبیر تحریمہ کے لیے اٹھایا تھا, اے اللہ اس نے ہاتھ اٹھایا تھا تو صرف اور صرف تیری رضا اور تیرے فرمان کے مطابق اٹھایا تھا. کبھی یہ احتساب کرنے کا وقت ملا, کبھی یہ سوچنے کا وقت ملا کہ ہم ان ہاتھوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ارے معذور اس کو پوچھو جن کے پاس ہاتھوں کی نعمت نہیں ہے, جن کے پاس ہاتھ نہیں ہے اس سے ہاتھوں کی قدر پوچھو, جس کے پاس پیر نہیں ہے ان سے پیروں کی قدر پوچھو, ارے جو گونگے ہیں ان سے زبان کی قدر پوچھو. افسوس صد ہزار افسوس کہ خدا کی یہ نعمتیں جو اربوں روپے دینے کے بعد نہ مل سکتی ہوں اللہ نے عطا فرمائی, لیکن آج کا مسلمان اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. پوچھا جائے گا کل بروز قیامت ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا, بلکہ اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ جس جگہ پر تم نے نیکی کی ہوگی وہ جگہ کل بروز قیامت تمہارے متعلق گواہی دے گی, اور رب قرآن میں فرماتا ہے یوم اذن تحدث اخبارہا, میدان قیامت میں رب قدیر زمین کو قوت گویائی عطا فرمائے گا اور زمین پکارے گی جو کچھ بندہ اس کے اوپر کیا ہوگا, اگر نیکی کی ہے تو زمین کہے گی اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں اس بندے نے یہاں پر تیرا ذکر کیا تھا, تیرے محبوب پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا. اے دیوان گان عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا سوچو, حساب لو, اپنی زندگی کا حساب لو. سیدنا فاروق اعظم اور مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں, رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جس کا مفہوم ہے, اے بندو, اے خدا کے بندو, اللہ تمہارا حساب لے اس سے پہلے تم خود اپنا حساب لے لو, تم خود اپنا حساب لے لو کہ تم نے اپنی زندگی کس کام میں گنوائی, کس کام میں گزاری, کیا کیا عمل تم نے کیے. اگر تم اپنی زندگی کا حساب لینا شروع کر دو گے تو ایک دن وہ آئے گا کہ جب تم دنیا سے جاؤ گے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ سوچو قرآن مقدس کی آیتوں کو پڑھو, غور کرو, اللہ عز و جل ان مومنین کے سلسلے میں فرماتا ہے جو مومن ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن زندگی کا حال یہ ہے, اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ فَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. رب فرماتا ہے کیا تم اللہ کی کتاب پر, اللہ کی کتاب میں سے بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو, جو کچھ تم کیے ہو اس کا بدلہ قیامت میں تم دیکھو گے. اور سنو, بعض چیزوں پر ایمان لانا اور بعض چیزوں کو ٹھکرا دینا, اس کے عوض کے اندر خدا کی اس دنیا کے اندر تمہیں ذلت نصیب ہوگی اور آخرت کے اندر خدا کے سخت ترین عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. آج دنیا میں مسلمانوں کی ذلت کا سبب کیا ہے, مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے, کہ ہم صرف اور صرف اپنے معبود برحق کو اپنی ضرورت کے لیے حاکم مان لیتے ہیں کہ جہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے, بس ہم اس وقت تک کے لیے اپنے معبود کو معبود تسلیم کرتے ہوئے اس کی باتوں کو مان لیتے ہیں اور باقی ساری زندگی اس کے اور اس کے پیارے حبیب کی نافرمانی میں گزرتی چلی جاتی ہے. آپ سوچو اور غور کرو اور خود اپنا احتساب کرو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ روزانہ رات کو اپنے پیر پر کوڑے مارا کرتے تھے, دورے لگایا کرتے تھے اور رات کو فرمایا کرتے تھے اپنے پیروں سے, اے پیر تو بتا آج دن بھر تو نے خدا کی کتنی فرمانی کی طرف تو اپنے قدم کو بڑھایا ہے اور خدا کی نافرمانی کی طرف تو نے کتنے قدم کو بڑھایا. آپ سوچو یہ احتساب, یہ حساب کیوں لیا جاتا تھا, یہ دن بھر اور رات بھر اس چیز کی فکر کیوں رکھی جاتی تھی؟ وجہ یہ تھی, یہ آج غلط فہمی میں مسلمان مبتلا ہے, آج غلط فہمی میں مسلمان مبتلا ہے. اور وہ غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا کا انسان یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں عزت ہو جائے, دنیا میں نام ہو جائے, دنیا میں بلندی نصیب ہو جائے. یاد رکھو دنیا کی بلندی سے کئی گنا زیادہ آخرت کا مقام ہے اور آخرت کی عزت ہے. یہاں کی عزت تو ہے چلی جائے گی لیکن وہاں کی رسوائی سب سے سخت ترین ہے. اور صحابہ کرام علیہ الرضوان یہی پیغام دیتے تھے. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کے استاد گرامی حضرت سید سلیمان بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے بزرگ تھے, خدا ترس, اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں زندگی گزارنے والے. ایک مرتبہ حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اسٹیشن پر چھوڑنے کے لیے تشریف لے گئے. استاد گرامی حضرت سید سلیمان بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضور مجاہد ملت سے فرمایا, حبیب الرحمن, یہ آج کی یہ نصیحت اور یہ جملہ میں آج جملہ مبلغین اور جملہ حاضرین کو خاص طور پر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ کس حد تک بزرگان دین اپنے ماننے والوں کو کیسی کیسی نصیحت فرماتے تھے. اور اس کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو اور اس تصور کو دل و دماغ میں اس طریقے سے بٹھا لو کہ زندگی میں ہمیشہ سوچو گے تو یہی سوچو گے. ارشاد فرماتے حبیب الرحمان, سن لو, جب بھی سوچو تو دین کی عزت کی سوچو, اپنی عزت کی فکر نہ کرنا. ارے تم بندے اور ناتواں ہو کر دین کی عزت کی سوچو گے, خدا آخرت میں عزت عطا فرما دے گا. آج ہمارے ہاتھوں سے کیا ہو رہا ہے, ہم دین کی عزت کو بلند کرنے کے لیے کتنی کاوشیں کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ذرا احتساب تو کریں. ہمارے اعمال ہماری شناخت کو مٹا رہے ہیں. حال تو یہ تھا کہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کر دنیا پکار اٹھتی تھی کہ قوم مسلم جیسا کوئی نہیں ہو سکتا, اور ان کا کردار ایسا ہے کہ ایسے مذہب کے ماننے والے کے کردار کو دیکھ کر اس مذہب کو ماننے کا جی چاہتا ہے. آج کیا کردار ہو گئے, آج کیا حالات بن چکے. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, بدل دو اپنے حالات کو. یاد رکھو یہ دین وہ دین ہے کہ اس دین سے بہتر کوئی مذہب ہو ہی نہیں سکتا, کوئی دین نہیں ہو سکتا. اور آج جو کچھ مل رہا ہے اسی دین کے صدقے میں مل رہا ہے, اور آج سب سے زیادہ ناقدری اسی دین کی قوم مسلم کرتے نظر آ رہے ہیں. ارے بتاؤ تو صحیح, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع رہے ہیں. کتنی نوازشیں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. میرے آقا جانتے تھے میری امت ناتوا ہے, بھول سکتی ہے, نسیان کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے. اللہ اکبر, ایک مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے, دو رکعت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا. صحابہ کرام علیہ الرضوان عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو نسیان لاحق ہو گیا؟ اللہ اکبر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے میرے صحابیوں, نہ نماز مختصر ہوئی ہے نہ مجھے نسیان لاحق ہوا, بلکہ میرے رب نے مجھے قصدن بھلا دیا. میرے رب کی طرف سے میں بھلا دیا گیا, یعنی اللہ عز و جل نے حالت نماز میں چار کی جگہ پر دو پڑھوا دیا, اور اس کے بعد میرے آقا نے دو رکعت نماز مکمل کی اور پھر سجدے سہو کر لیا. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول کا ارشاد گرامی نوٹ کرو, جس کا مفہوم ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تاکہ یہ بھولنا بھی نماز کی حالت میں میری سنت بن جائے, اور میری امت اگر نماز کی حالت میں بھول جائے تو سجدے سہو کر لے اور یہ بھی میری سنت بن جائے. اللہ نے اس لیے مجھے یہ بلا دیا تھا. آپ سوچو تو صحیح, غور تو کرو, ایک بندہ مومن ناقص ہے, ناتما ہے, کمزور ہے, اللہ کے رسول کی ساتھ بے عیب ہے, بے عیب ہے. اور یہاں پر ایک بات اور عرض کر دوں, بہت سمجھنے کے لائق بات ہے, بہت سارے لوگ جن کے گھروں میں لڑکیوں کی کثرت ہوتی ہے, لڑکیوں کی پیدائش ہوتی ہے, تو اپنے آپ کے لیے وہ شرمندگی محسوس کرتے نظر آتے ہیں, افسوس کرتے نظر آتے ہیں. آج ایسا نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیٹی کا باپ ہونے کے اندر کبھی شرمندگی محسوس نہیں ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, لا تکرہ البنات فإنی ابو البنات. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, بچیوں کے سلسلے میں کراہیت اختیار مت کرو, بے شک میں بھی لڑکیوں کا باپ ہوں. پتا یہ چلا, اگر لڑکی کا باپ ہونا عیب ہوتا تو پروردگار اپنے محبوب کو لڑکی کا باپ نہ بناتا. اللہ اپنے محبوب کو فضیلت عطا فرماتا ہے, تو جس کو رب نے لڑکی کا باپ بنایا گویا اس کو فضیلت عطا فرما دی. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اب حالت نماز کے اندر اگر کسی سے سب ہو جائے, غلطی ہو جائے, تو میرے آقا اس غلطی کو, اس بھول کو, اس نسیان کو اس طریقے سے ثواب میں تبدیل فرما دیتے ہیں, اس طرح تبدیل فرما دیتے ہیں کہ بندہ ناقص ہو کر یہ غلطی کر بیٹھے تو مصطفیٰ کی سنت کے سبب سے اللہ تعالیٰ اس پر بھی توبہ اجر عطا فرما دے گا. اللہ کے رسول نسیان سے پاک ہیں, لیکن رب نے قصدن بھلا دیا. وجہ کیا تھی؟ امت کے لیے, غریبوں کی غم گساری کے لیے. آج کے دور کے مسلمان اپنی عزت و شہرت کے لیے دین کو نہیں دیکھتا, عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, عالی شان مکان سے حاصل کرنا چاہتا ہے, عزت حاصل کرنا چاہتا ہے, دین کی لباس سے حاصل کرنا چاہتا ہے. کون نہیں جانتا اس حدیث مبارکہ کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکان دیکھا جو اچھا خاصا تھا. میرے آقا نے چہرے مبارک پھیر لیا اور دریافت پہلے فرمایا کہ کس کا مکان ہے. جب اس صحابی کا بتایا گیا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے مبارک پھیر لیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لے آئے اور اس کے بعد وہ صحابی کی طرف سرکار نے توجہ نہیں فرمائی, معروضہ پیش کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا غلطی ہو گئی؟ آقا نے اپنا چہرہ کیوں پھیر لیا؟ قربان ان صحابہ کی عظمت پر کہ صرف سرکار اپنا چہرہ پھیر لیتے, نظر کرم نہ فرماتے, تو وہ صحابہ کا حال یہ ہوتا کہ ان کو جینا اچھا نہیں لگتا تھا, ان کو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا, ان کو پینا اچھا نہیں لگتا تھا, ان کو مشروبات اور معقولات میں دلچسپی نہیں لگتی تھی. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ اگر یہ نظر پھیر لیے تو کیا چیز کام آئے گی. ان کی تو تمنا یہ ہوتی تھی کہ بس ان کی نگاہوں میں رہو, ان کی نظر کرم میں رہو, دنیا میں بھی سلامتی ہے اور آخرت میں بھی سلامتی ہے. آپ سوچو, آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا, صحابہ سے پوچھا گیا تو دوسرے ساتھی صحابہ نے کہا, تمہارے عالی شان مکان کو دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو شاید تکلیف پہنچی ہے اور اس سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے مبارک تم سے پھیر لیا. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, اچھے مکان بنانا یہ شریعت میں ناجائز تو نہیں ہے, حرام تو نہیں ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چہرے مبارک پھیر لیا تو اب قرآن میں تو اچھے مکان نہ بنانے کا حکم تو نہیں ہے, لیکن آخر وہ کیا بات تھی, کیا سبب تھا کہ جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے پھیرنے کی وجہ سمجھ لیتے ہیں تو سرکار سے یہ پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کرتے اور نہ اس بات کے پوچھنے کی جرات کرتے ہیں کہ حضور اگر آپ فرما دے تو میں اس مکان کو گرا دوں, نہیں پوچھتے. وجہ پتا چل گئی, صحابہ نے فرما دیا وجہ یہ ہے کہ حضور تمہارے اس مکان کو دیکھ کر ناراض ہوئے تھے. اب سرکار کی بارگاہ میں نہ پوچھنے جاتے ہیں نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ اذن لینے کے لیے جاتے ہیں, سیدھے جاتے ہیں اور اپنے مکان کو گرا دیتے ہیں. اللہ اکبر, یہیں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے, صحابی کے اس عمل سے یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اپنی خواہش کی کوئی بات ہو, اپنے آرام کی کوئی بات ہو, لیکن یہ بات اگر قرآن میں نہ بھی ملتی ہو کہ جائز ہے یا ناجائز, لیکن حضور کی ناراضگی کا سبب بن جائے تو اپنی خواہش کو حضور کے قدموں پر قربان کر دو, مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے. یہ درس مل رہا ہے. اور یہی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو بھی میری مرضی کے مطابق نہ ڈھال دے. آپ سوچو یہ صحابہ کا رد عمل تھا. اب یہی سے میں ایک بات بتاتا ہوں, وہ صحابی جن کے مکانات تو اتنے پختہ نہ تھے جتنے آج لوگوں کے نظر آتے, لیکن سنو ان کے دنیاوی مکانات پختہ نہ تھے لیکن ایمان پختہ تھا. اور آج مکانات تو پختہ بنتے جا رہے ہیں, ایمان کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر پختہ کرنا ہے تو اپنے ایمان کو پختہ کرو, کہ ایمان پختہ ہو جائے گا خدا راضی ہو جائے گا, اس کے حبیب راضی ہو جائے گا. اور یہی وہ دولت ہے جو تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے قرب نصیب کر دے گی, قریب کر دے گی. آپ دیکھو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا کرم, کتنا احسان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسپنا میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے معروضہ پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ہم نے تو آپ سے یہ سنا ہے کہ مومن کی روح جسم سے اس طریقے سے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکالا جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن قرآن مقدس تو یہ کہتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق, قرآن تو یہ فرما رہا ہے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ ارشاد فرماتے. اللہ اکبر, عالم خواب کی بات تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ ہم نے کہا ہے وہ بھی سچ ہے اور جو کچھ قرآن نے فرمایا ہے وہ بھی سچ ہے. حضور, اب اس کا جواب, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یوسف کی تلاوت کرو. اجازت سرکار کی طرف سے سورہ یوسف کی تلاوت کی ملی. اب وہ سورہ یوسف کی تلاوت کر رہے ہیں, تلاش کر رہے ہیں لیکن جواب نہیں مل رہا. ایک عالم کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور معروضہ پیش کرتے ہیں کہ معاملہ یہ درپیش ہے, آپ اس مسئلے کا حل بتا دیجئے, سورہ یوسف کے اندر مجھے جواب نہیں مل رہا. اللہ اکبر, اس بزرگ نے اس مسئلے کا جواب سورہ یوسف میں یہ بتایا کہ جب با حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے, حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو زنان مصر کے سامنے جب پیش کیا گیا تو اس نے یوسف کو دیکھ کر کے مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی. اسی طریقے سے مومن کے جسم سے جب روح نکل جائے گی تو اس کو بھی خبر تک نہ ہوگی, اس طریقے سے جیسے آٹے سے بال نکالا جاتا ہے. اب یہاں ایک بات بتاؤں, ایک محبوب ہو جس سے انسان کو بے پناہ محبت ہو, لیکن وہ محبوب ایک کمرے میں ہو, اب اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو, ایک چھوٹی سی کھڑکی ہو, اور اس کھڑکی سے گزر کر اس محبوب سے ملاقات ہو سکتی ہے. اب محبوب کمرے کے اندر سے بلا رہا ہے, دعوت نظارہ دے رہا ہے, بلا رہا ہے, لیکن جانے والا جانتا ہے کہ اس چھوٹی سی کھڑکی سے مجھے گزرنا ہے, جب جا کر محبوب کا قرب مجھے
تمہیں نصیب ہوگا. اللہ اکبر. محبوب کی ملاقات کے لیے انسان اس چھوٹی سی کھڑکی سے گزرتا ہے, خراشیں آتی ہیں, جسم پر چوٹیں آتی ہیں, چھلتا ہے, جسم چھلتا جاتا ہے, لیکن محبوب کی ملاقات کا شوق اس کے جسم کی اذیتوں کا احساس اسے ہونے نہیں دیتا. بزرگان دین فرماتے ہیں یہی مومن کا حال ہوگا کہ سرکار کی محبت میں اگر وہ زندگی گزار رہا ہوگا تو جب اس کے سامنے چہرے مصطفیٰ ہوگا تو سرکار کے رخ زیبہ کی زیارت کرتا رہا ہوگا اور جسم سے روح نکل جائے گی, اسے اس کا احساس تک نہیں ہوگا, تکلیف تک نہیں. شرط یہ ہے کہ اس رسول کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ. یہ وہ محبت ہے جس محبت سے قرب خدا کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, شرط یہ ہے کہ اس رسول کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ. یہ وہ محبت ہے جس محبت سے قرب خدا کی دولت نصیب ہوتی ہے اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, آج بے پناہ ضرورت ہے. یہ سنی دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنی اجتماع کیوں منعقد کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا سبب ہے؟ اسی محبت رسول کی شمع کو روشن کرنے کے لیے, اس کے مصطفیٰ کی شمع کو روشن کرنے کے لیے آؤ, محبت رسول کی محفل میں آ جاؤ, ذکر رسول کی محفل میں آ جاؤ کہ اس محفل میں جب تم بیٹھو گے تو سرکار کی محبت کے نغمے سنائے جائیں گے, اس کے مصطفیٰ کی چنگاری دل میں بھڑکتی چلی جائے گی, اور پھر حال یہ ہوگا کہ جب تم سو گے تو گنبد خضرا کے تصور میں سو جاؤ گے, اور یہ تصور, یہ جذبہ تمہیں گناہوں سے بچا لے گا, گناہوں سے روک دے گا. اس لیے اے دیوانگان عشق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, آج پھر محبت رسول کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ محبت اب دلوں سے نکلتی جا رہی ہے, یہ محبت اب دلوں میں دم توڑتی نظر آتی ہے. اب اس محبت سے زیادہ انسان کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت, جاہ و حشمت کی محبت, مال و زر کی محبت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے. یاد رکھو, ساری محبتوں کو اس محبت کے تحت کر دو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں یہ وہ محبت ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دے گی. بے پناہ ضرورت ہے. اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, حساب کا دن قریب آ رہا ہے. جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے ہم حساب دینے سے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں. یہ نہ سمجھنا کہ ہم بہت خوش ہیں, نہیں, اس تصور کو دل و دماغ میں رکھو, اب حساب دینے کا وقت قریب آ گیا, اب حساب دینے کا وقت قریب آیا. ایک دن جو گزر رہا ہے وہ ایک دن حساب دینے سے تم قریب ہو رہے ہو, مولا کی بارگاہ کی حاضری سے قریب ہو رہے ہو, خدا کی بارگاہ کے اندر اپنی عزت سے کئی گنا زیادہ اس کے دین کی عزت کی بھیک مانگو. دین کی عزت کی بھیک مانگو گے, دین کے صدقے میں خدا دونوں جہاں میں عزت عطا فرما دے گا. اللہ ہم سب کو احتساب نفس کی توفیق نصیب فرمائے, اپنے آپ کے سلسلے میں ہم سب کو اپنا محتسب بنائے, اور ہم رات کو جب سوئیں تو اس تصور کے ساتھ سوئیں دن بھر ہم نے کیا کیا, اللہ کی کتنی فرما برداری کی, اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ہم نے کتنا عمل کیا. اس جذبے کے ساتھ اگر ہم نے زندگی کی ساعتیں گزاری تو انشاءاللہ العظیم اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ذلت و رسوائی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے, اور رب قدیر ہمیں دونوں جہاں میں عزت اور سرخروی عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آپ اگر آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس اجتماع کا مقصد بھی یہی ہے, ہفتہ واری اجتماع کا مقصد بھی یہ ہے, آؤ اور آنے کے بعد ایک دوسرے سے قریب مل کر کے آپ بیٹھے ہو. کوئی کہاں سے آیا ہے, کچھ لوگ گوونڈی سے, کچھ لوگ بھیونڈی سے, کچھ لوگ کرنا سے, مختلف علاقوں سے سرکار کے دیوانے اس اجتماع کے اندر شریک ہوئے ہیں. ممکن ہے کسی کے سینے میں عشق رسول کی شمع زیادہ روشن ہوگی, کسی کے سینے میں کم روشن ہوگی. تم سب مل کر کے بیٹھ رہے ہو, ہم سب مل کر کے بیٹھ رہے ہیں. جس کے سینے میں محبت رسول کی چنگاری اور شمع زیادہ روشن ہوگی, ممکن ہے اس سے قریب تم بیٹھو اور اس کے سینے میں جلتے ہوئے اس دیے کے صبر سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کے اندر بھی عشق رسول کی شمع کو
اور روشن کر دے اور ہم بھی محبت رسول میں زندگی کی ساعتوں کو گزارنے لگ جائے. آؤ مل جل کر کے بیٹھیں اور اس کے مصطفیٰ کی باتیں کریں. ہمارا موضوع مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہو, ہماری زندگی سرکار کی محبت ہو, ہمارا جینا حضور کی محبت میں ہو اور ہمارا مرنا بھی حضور کی محبت میں ہو. اللہ ہم سب کو ایسی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.